بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله. اور ہم پہنچے تھے امام صاحب کے اس جملے پر نماز کے ارکان کے تعلق سے. امام صاحب فرماتے ہیں ویأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا ويعدون اتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. یہ جملہ پہلے پڑھ چکے ہیں اور آج کے درس میں اس کی شرح شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ امام ابو عثمان رحمہ اللہ کے، ان میں ارکان الصلاۃ، نماز کے ارکان کا ذکر ہے، جو ہمیں ان دو خصوصیت ان دو احادیث سے ملتی ہے. حدیث نوٹ کر لیں، یہ دونوں حدیثیں حفظ یاد کرنی ہیں، میں پوچھوں گا ان کے بارے میں. پہلے حدیث ہے حدیث ابی حمید الساعدی، و دوسری روایت حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی المسیء صلاته. دو الگ حدیثیں ہیں جن میں نماز کے ارکان کا اور بعض اہم چیزوں کا بیان ہے. پہلے حدیث ہے سن ابو ہریرہ کی، حدیث المسیء فی صلاۃ، جس نے نماز میں غلطی کی ہے. معروف قصہ تین مرتبہ بھی میں حدیث بتاتا ہوں آپ کو. ایک شخص آتے تین مرتبہ نماز پڑھتا، آپ وسلم فرماتے ہیں آپ واپس جائیں نماز میں، آپ نے نماز پڑھی نہیں ہے. تفصیل سے بتاتا ہوں، لیکن آپ یہ نوٹ کر لیں کہ دونوں احادیث، ایک یہ حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ کی، دوسری آگے آئے گا، دوسری حدیث ابو حمید الساعدی کی ابو داؤد میں، دس صحابہ کی جماعت کے سامنے دس صحابہ بیٹھے ہیں اور یہ صحابی آتے ہیں اور فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سے اچھی پڑھتا ہوں، اور پھر پوری حدیث بیان کرتے ہیں. دس صحابی گواہی دیتے کہ واقعی آپ نے ویسے پڑھ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلی حدیث جس میں ان ارکان کا ذکر جو امام ابو عثمان رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں بیان کیے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع رحمہ اللہ، سید ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور بیٹھ گئے تو ایک شخص آیا، فدخل رجل فصلى فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص داخل ہوئے، نماز پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کہا. فرد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا وقال ارجع فصلی فإنك لم تصلی، جو واپس نماز پڑھ تم نے نماز پڑھی نہیں ہے. فرجع يصلي كما صلى ثم جاء، پھر واپس گیا نماز پڑھی جیسے اس نے پہلے نماز پڑھی تھی، پھر واپس آئے. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، پھر واپس آپ سلم سے سلام کہا. فقال، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے فرمایا ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا، تین مرتبہ، یہ معاملہ تین مرتبہ ہوا. فقال، تو صحابی نے عرض کی والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني. اسے انڈر لائن کریں ذرا. تو صحابی نے عرض کرتے ہوئے یہ قسم کہی والذي بعثك بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ما احسن غيره، میں اس سے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا، فعلمني، آپ مجھے تعلیم دیجئے کہ غلطی کہاں سے ہو رہی ہے، میں یعنی میرے نماز کیوں نہیں ہو رہی، کہیں کچھ غلط، کہیں کچھ غلط تو ہے نا. فعلمني، علم وہ نور ہے جس سے ہر کمی ہر خامی ختم ہو جاتی. اگر آپ کسی خامی کو، نقص کو، عیب کو دور کرنا چاہتے ہیں نا، فعلمنی کے اس لفظ کو سیکھ لیں، علم نور ہے. فعلمنی، فقال صلى الله عليه وسلم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، فقال اذا قمت الى الصلاۃ فكبر، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو تکبیر پڑھو. اب میرے ساتھ گنتے جائیں نماز کے ارکان اس حدیث میں، کم سے کم 11 ہونے چاہیے. نمبر ایک اذا قمت، نمبر ایک القیام، یہ نماز کا پہلا رکن ہے. الى الصلاۃ فكبر، نمبر دو تکبیر تحریم. نمبر تین ثم اقرا ما تيسر معك من القران، پھر جو کچھ نماز میں قرآن کی میں سے آپ کے لیے آسان ہو پڑھ لو. اور دوسری حدیث سے جیسے اوپر گزر گیا ہے سورہ فاتحہ رکن ہے، سمرہ سورہ فاتحہ ہے. نمبر چار ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع نمبر چار حتى تطمئن راكعا. نمبر پانچ کتنے ہو گئے؟ پانچ ہو گئے. ایک رکوع ہے، ایک اس میں اطمینان ہے. ثم ارفع، پھر سر اٹھاؤ رکوع سے یعنی، حتى تعتدل قائما، کتنے ہو گئے؟ چھٹا تو رفع ہے اور ساتواں اعتدال ہے. تعتدل قائما یعنی اب سر جب رکوع سے اٹھاتے ہیں اور فوراً کمر سیدھی ہونے سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، آپ کو رکوع نہیں ہوا آپ کا. حتی تعتدل قائما، تو سیدھا اعتدال. دوسری حدیث مزید وضاحت ہے، جب تک کہ ہر جوڑ واپس نہیں آ جاتا اپنی جگہ پر. تو جوڑ کیسے واپس ہے؟ اب آپ کی کمر ہی ٹیڑھی ہے، جوڑ کہاں واپس ہے، کیسے آئے گا؟ تو یاد رکھ حتی تعتدل قائما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے کیوں فرمایا؟ حد ارفع کافی تھا نا، تو ارفع کافی نہیں ہے. اگر رفع سر اٹھانا کافی ہوتا اور اعتدال لازم نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے حتی تعتدل قائما. ٹھیک، کتنے ہو گئے؟ سات. ثم اسجد، پھر سجدہ کرو. حتی تطمئن ساجدا، ایک سجدہ ہے اور ایک سجدہ میں اطمینان ہے. نو ہو گئے. ثم ارفع، پھر سر اٹھاؤ یعنی سجدے سے. حتی تطمئن جالسا، جب کیسے سر اٹھانا ہے؟ اطمینان سے بیٹھنا بھی ہے سر اٹھانے کے بعد. وفع ذلك في صلاتك كلها، اور یہی کچھ آپ نے اپنی تمام نماز میں کرنا ہے، پوری نماز میں آپ نے ایسا ہی کرنا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 757. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں فحکم اولا علی صلاۃ بان غیر صلاۃ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی ابتدا میں یہ فیصلہ سنا، حکم دیا کہ ان کی نماز نماز ہے ہی نہیں، نماز ہی نہیں ہے، یعنی باطل ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ارکان چھوٹ گئے تھے. پھر آپ نے ان ارکان کو بیان فرمایا. تو یہ کچھ ارکان ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں ہے. دوسری حدیث جو ہے سید ابو حمید السعید کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہے لیکن اسے بیان نہیں کیا ہے. دوسری حدیث جو ہے سید ابو حمید السعید کی حدیث نوٹ کر لیں، حدیث نمبر 730 ہے، ابو داؤد میں حدیث نمبر 730 730. سید ابو حمید رضی اللہ عنہ 10 صحابہ کی جماعت میں فرماتے ہیں انا اعلمکم بصلاۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جاننے والا ہوں. تو صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے 10 صحابہ، انہوں نے کہا فلیما، وہ کیسے؟ فواللہ ما کنت بأکثر له تبعا ولا قدم له صحبتا. نہ تو آپ ہم سے پہلے اتباع کرنے والے تھے اور نہ ہی ہم سے پہلے آپ ان کے صحابی تھے، یعنی ہم آپ سے پہلے، یعنی جو 10 بیٹھے ہیں یہ سر ابو حمید السائل سے پہلے والے صحابہ ہیں صحبت کے اعتبار سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے اعتبار سے. تو تعجب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ علم رکھتے ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں. قال بلا، ایسا ہی ہے. قال فاعرض، چلو دکھاؤ، نماز پڑھ کے دکھاؤ. ذرا غور کریں، 10 صحابہ بیٹھے ہیں، 11ویں صحابی کہتے ہیں میں سب سے زیادہ بہتر جانتا ہوں نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے پڑھتے تھے. اب صحابہ کا تعجب ہوا، اچھا پڑھ کے دکھائیں. اب صحابی، ایک صحابی 10 کے صحابہ کی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا قال كان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الصلاه يرفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه. تو بتا بھی رہے ہیں اور عمل دکھا بھی رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا کرتے، نماز پڑھتے، دونوں کندھے اٹھاتے، دونوں ہاتھ اٹھاتے، کہاں تک اٹھاتے؟ حذو المنکبین، منکبین کندھے دونوں کندھوں کے برابر، حذو یعنی برابر. یہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں ثم یکبر، پھر تکبیر پڑھتے، حتی یقر کل عظم فی موضعہ معتدلا ثم یقرأ. اب غور کریں ذرا، پہلے کیا ہے؟ تکبیر ہے، اللہ اکبر. پھر اعتدال، یعنی ابھی قرآن شروع نہیں ہوئی. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، تھوڑا سا وقت درکار ہے، اطمینان. اصل موضوع کیا ہے ہمارا؟ غور کا اطمینان ہے نا، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں اس اطمینان، اس اطمینان کے ساتھ. فرماتے ہیں ثم یکبر حتی یقر کل عظم فی موضعہ معتدلا ثم یقرا ثم یکبر، پھر تکبیر کرتے ہیں، فیرفع یدیہ حتی یحاذی بہ منکبیہ، پھر رکوع سے پہلے یعنی جانے سے پہلے، پھر ہاتھ اٹھاتے دونوں، تکبیر پڑھتے اور پھر کندھوں تک دونوں ہاتھ اٹھاتے. ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنعه. پھر رکوع کی بات فرما رہے، کیسے رکوع کرتے تھے. تکبیر پڑھی، دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، پھر رکوع میں چلے گئے، گھٹنے پر دونوں ہتھیلے رکھ دیتے تھے. راحہ کہتے ہتھیلی کو، گھٹنے پہ رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور حالت کیسی ہے؟ کمر کی، کمر کو سیدھا رکھتے، اپنے سر کو کمر کے برابر رکھتے، نہ اٹھاتے نہ جھکاتے. یہ رکوع کا مسنون طریقہ ہے. ثم يرفع رأسه، پھر سر اٹھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهم منكبيه معتدلا، پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے پھر کندھوں کے برابر کرتے. معتدلا سے کیا مراد بار معتدلا؟ کمر کیسی ہوتی ہے؟ سیدھی ہوتی ہے، یعنی رفع دین جب ہوتا ہے کندھے تک، کمر کیسی ہوتی ہے؟ جھکی نہیں ہوتی. معتدلا، اعتدال بار بار لب کیوں بار بار آ رہا ہے؟ اطمینان ہے، اعتدال کا مطلب اطمینان ہے، یاد رکھیں. ثم يقول الله اكبر ثم يهو الى الارض، پھر تکبیر پڑھتے، پھر زمین کی طرف آپ سلم جاتے، یعنی سجدے میں. فيجافي يدي عن جنبيه، تب جو جنب جو ہیں اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں ان سے دور رکھتے، یعنی یوں بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں تو کوہنیاں جو ہیں کہاں پیٹ پہ لگتی ہیں، جنب جو حصے پیٹ کے، جنبین، یہ غلط ہے. یجافی کیا مراد ہے؟ جفا کسے کہتے؟ دوری کو. تو دور رکھتے، یہ جو بازو ہے کوہنی جو ہے یہ جسم پیٹ کو لگتی نہیں ہے، دور ہوتی ہے، یہ مسنون طریقہ ہے. ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها وافتح اصابع رجليه اذا سجد. اچھا، پھر جب سر اٹھاتے سجدے سے اپنے بائیں پاؤں کو موڑ دیتے، جو بائیں پاؤں ہیں بیٹھنے کے لیے، دایاں پاؤں اور بایاں پاؤں، بایاں پاؤں جو موڑ دیتے یوں اور اوپر بیٹھ جاتے، اور جب سجدہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ زمین پہ ہوتی اس طریقے سے. وَاسْجُدْ ثُمَّ يَقُولْ اللہ اکبر، سجدہ کرتے پھر اللہ تکبیر پڑھتے. وَيَرْفَعْ رَأْسَهُ يُثْنِي رِجْلَهُ يُسْرِ فَيَقْعُدُ عَلَيْهِ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ. پھر دوسرا سجدے کے بعد جب بیٹھتے اور اپنے بائیں پاؤں موڑتے اوپر بیٹھ جاتے جب تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس نہیں آ جاتی. ثم يصنع في الاخرى مثل ذلك، پھر دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر جیسے کہ اس رکعت میں کیا ہے. ثم اذا قام من ركعتين كبر، پھر جب دوسری رکعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تکبیر پڑھتے. ورفع يديه حتى يحاذبهم كبيه، پھر رفع دین کرتے کپڑے کندھوں کے برابر. كما كبر عند الافتتاح، عند افتتاح الصلاه، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر التحریمہ میں اپنے دونوں ہاتھ کندھے کے برابر اٹھائے تھے. ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، پھر یہی پوری تمام نماز میں اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. حتى اذا كانت السجده التي فيها التسليم، یہاں تک کہ جب آخری سجدہ جس میں سلام پھیر رہے ہیں یعنی آخری وقت تشہد. اخر رجل اليسرى وقعد متوركا على شقه الايسر، تو اپنا جو بایاں پاؤں ہے وہ دائیں پاؤں کنڈی سے نکال کر، پنڈی سے پیچھے نکال کر اپنے بائیں کولے پر بیٹھ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. متورکن تورک کی حالت میں، اسے تورک کہتے ہیں. قالوا، نماز مکمل ہوئی. قالوا صدقت ہکذا کان یصلی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ کہا، ایسے ہی آپ سے نماز پڑھا کرتے تھے. یہ حدیث ہے. اس حدیث میں 10 صحابہ کی گواہی ہے کہ نماز کا یہ جو طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، جس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں یاد رکھیں. نمبر ایک، اطمینان، اعتدال، بار بار لفظ آیا ہے. اطمینان جو ہے نماز کا رکن ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. دوسری بات، رفع الیدین کا ذکر ہے اس حدیث میں، تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، اور تیسری رکعت کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے. اس حدیث کی اہمیت یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے جو رفع الیدین نہیں کرتے، سنت نہیں سمجھتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل منسوخ ہو چکا ہے، پہلے کرتے تھے پھر منسوخ ہو چکا ہے. تو اس حدیث میں ان 10 صحابہ کی گواہی ہے، 11 صحابہ کی نماز کو دیکھا جس میں رفع دین کا ذکر ان چاروں جگہوں پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسے ہی پڑھتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد ہے پہلے، بعد کی بات ہے نا، ایسے پڑھتے تھے. تو کیا مطلب ہے اس حدیث سے، کیا ثابت ہوتا ہے رفع منسوخ ہوا کہ نہ ہوا؟ نہیں ہوا. اب ایک صحابی کا قول نہیں، یہاں پہ 10 صحابی گواہی دے رہے ہیں، اور اس پر کسی نے مخالفت کی ہے؟ نہیں کی ہے. جو سر عبداللہ بن مسعود کی بات کرتے ہیں، ایک تو ان سے ثابت نہیں ہے، وہ بھی ابو داؤد میں ہے کہ صرف ایک مرتبہ رفع دین کیا. اب خود اس حدیث کی بات میں فرماتے ہیں کہ لمبی حدیث کا ایک حصہ ہے جو صحیح نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ ایک صحابی کا عمل ہے، ان کا غلط اجتہاد بھی ہو سکتا ہے، صحابی مجتہد ہے، اگر ان سے غلطی بھی ہوگی تو ان کی اجتہادی غلطی سمجھی جائے گی. لیکن ایک صحابی کا قول کو لے کے آپ تمام صحابہ، 10 صحابہ اور دیگر صحابہ نے جس کی مخالفت نہیں کی، ان کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جبکہ اس حدیث میں واضح ہے کہ آپ ایسے نماز پڑھا کرتے تھے، تو ثابت ہو گیا. تیسری بات اس کے ساتھ ساتھ، التورک، کچھ لوگ ایسے جو اس میں غلطی کرتے ہیں. تشہد میں ہم جب بیٹھتے ہیں، پہلا تشہد اور دوسرا تشہد، بیٹھنے میں فرق ہوتا ہے. ان دونوں کے نام بھی نوٹ کر لیں، مختلف نام، ایک ہے الافتراش، دوسرا ہے التورک. افتراش بچھانے سے، آپ بایاں پاؤں موڑ کے بچھا دیتے ہیں اور آپ اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اسے افتراش کہتے ہیں. دوسری رکعت یہ جو پہلا تشہد ہے, پہلا تشہد میں کیسے بیٹھتے ہیں؟ دو سجدوں کے بیچ میں کیسا بیٹھ, سجدہ کرتے بھی اٹھ کے بیٹھتے ہیں نا, بیٹھا تو پڑھتے ہیں نا, کیسے بیٹھتے ہیں؟ افتراش, اس کو افتراش کیا کرتے ہیں, بایاں پاؤں کو موڑ دیتے ہیں اور پر بیٹھ جاتے ہیں اور دایاں پاؤں ہمیشہ یوں کھڑا رہتا ہے, اسے کہتے ہیں الافتراش. دوسرا ہے التورک. تورک کیسا ہے؟ دایاں پاؤں جو ہے آپ بایاں پاؤں پنڈلی کے نیچے سے نکال لیتے ہیں تو اس طرح آپ کا کولہا جو زمین پہ لگا ہے, بایاں کولہا جو ہے, تو بایاں کولہے پہ بیٹھ جاتے ہیں آپ, اسے تورک کہتے ہیں. کوئی شخص کر کے دکھا سکتا ہے؟ یہاں پہ آسانی ہو جائے سب کے لیے, آسانی ہو جائے گی. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. تو شروع سے رکوع بھی دیکھیں سنت طریقے جو آیا ہے, رکوع کیسے کرنا ہے اور افتراش اور اس میں تورک. سب سے پہلے رکوع دیکھیں, رکوع ہاں ٹھیک ہے نا. اس میں ایک چیز نوٹ کریں, ہتھیلیاں کہاں پہ, ہاں ایسے رکھیں ہتھیلیاں, تھوڑا اور جھکیں تھوڑا سا, کندھا اور سر برابر ہونا چاہیے, برابر ہے؟ ہاں اب اور تھوڑا جھکیں, سر سر نیچے کریں. اب دیکھیں آپ سے آپ کیا کریں, آپ سجدے کی جگہ پہ نہ دیکھیں, کچھ لوگ سجدے کی جگہ پہ دیکھتے ہیں سر اٹھانا پڑتا ہے. آپ جہاں پر آپ کا سر سیدھا ہو جائے وہاں پہ دیکھیں, سر سیدھا کہاں ہو رہا ہے؟ ایسے تھوڑا اور نیچے کریں, ہاں اب دیکھیں نا, اب کمر اور سر سیدھے ہیں, بازو بھی سیدھے ہیں اور ہاتھ کیسے ہیں, گھٹنے پر ہے ٹھیک ہے نا, ہتھیلی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. اب افتراش, افتراش کیسے ہوتا ہے؟ پاؤں دیکھ رہے ہیں, بایاں پاؤں کہنے میں مشکل ہوتا ہے, دیکھا کرم کتنا آسان ہے, بایاں پاؤں مڑا ہوا ہے اوپر بیٹھے ہیں اور دایاں پاؤں کھڑا ہے, اسے افتراش کہتے ہیں. اچھا تورک, ہاں ٹھیک ہے, وہ تو سجدے کی بات ہے, سجدے میں آپ نے الگ کرنا ہے, بتاتا ہوں سجدہ پہلے یہ کر لیں. افتراش تورک دیکھیں, یہ تورک ہے. تورک میں کیا ہوا ہے اب اس کو ایکسپلین کریں گے, آپ کہیں گے دایاں پاؤں جو ہے بائیں پاؤں کو پنڈلی کے نیچے سے نکالیں اور بائیں کولے پہ بیٹھ جائیں, تو ایکسپلینیشن مشکل ہے کرنے میں, یہ آسان یہ طریقہ ہے. کسی کو مشکل ہے تو آ کے کر لیں یہاں پہ بیٹھ کے, آپ ایک دفعہ کریں گے پھر بھولیں گے نہیں. کسی نے افتراش, کسی نے یہ تورک کبھی کیا ہے؟ کسی نے ایسا کوئی شخص ہے جسے نہیں کیا آج تک؟ سب کرتے ہیں تورک, سب کرتے ہیں ماشاء اللہ. جی کیا آپ نے کیا ہے؟ نہیں, جسے نہیں کیا ہے اس کی بات پوچھ رہا ہوں. کوئی آئے بھی نہیں, ہم سیکھنے کے لیے آئے بھائی, اگر کسی نے نہیں کیا تو کوئی ابھی کر لے. نہیں کیا آپ نے؟ نہیں, ایسے کبھی نہیں بیٹھے. اچھا یہ آخری تشہد جو ہوتا ہے اس نماز, جس میں دو تشہد ہوتے ہیں, مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز میں, آ کے دیکھے کرے آ جائے, جائے ظہر اثر بھی
آپشن لیتے, کوئی اگنام نہیں کرتے اس کو, پہلا جیسے ہی کرتے ہیں.
کیا چیز
مطلب سیکنڈ جو ہے وہ بتا رہے ہیں, کچھ رکعت کچھ کرتے ہیں, کچھ امام نہیں کرتے, ہم پہلی سب میں دیکھیں امام پیچھے پڑھتے.
میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں, رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں 10 صحابہ کی گواہی ہے, اسے تورک کہتے ہیں. تو تورک بیٹھنا جو ہے آخری تشہد میں, یہ سنت سے ثابت ہے, یہ مسنون ہے, اگر کوئی نہیں کرتا تو اجر سے محرومی ہے, نماز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا. ہاں بارک اللہ فیک, ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک, اسے تورک کہتے ہیں اور اس طریقے سے بیٹھنا ہے ٹھیک. دوسرا افتراش کیسا ہے پہلے تشہد میں؟ ٹھیک, جزاک اللہ خیر, ٹھیک ہے, بالکل واضح ہے نا, جزاک اللہ خیر. جی ظہر عصر مغرب عشاء, جس میں دو تشہد ہیں, جس میں دو تشہد ہیں اس میں دو طریقے سے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں, پہلا تشہد میں افتراش, دوسرے تشہد میں تورک. اگر نام بھول جائے تو مشکل نہیں ہے, آپ کو کام آنا چاہیے, کرنا آنا چاہیے, اصل سنت یہ ہے. بعض لوگ ساتھی جو ہے نا وہ نام یاد کرنے میں مصروف ہو گئے, کہ نہیں میں پھر پوچھوں گا, نام تو پوچھوں گا میں, یہ تو لازمی ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے اس کی معافی ہے, کرنے میں عمل میں معافی نہیں ہے, اس میں آپ نے ٹھیک مسنون طریقہ آپ نے اختیار کرنا ہے. فجر میں نہیں, کیونکہ ایک تشہد ہے نا, فجر میں صرف افتراش ہے. پھر امام صاحب شیخ صاحب فرمان شیخ ربیع رحمہ اللہ, حدیث کے طریقہ میں سے یہ ہے رحمہ اللہ کہ وہ ان تمام ارکان کو یہ تمام ارکان جو ہے مکمل طریقے سے ان کو بجا لاتے ہیں, قیام سے لے کے تکبیر تک، رکوع تک، اعتدال، سجدہ، پھر اعتدال دونوں سجدے کے بیچ میں الی آخری ہی، تو مکمل نماز کے جو ہے اس میں ارکان کا خاص اہتمام کرتے ہیں، اور صحیح طریقے سے جیسے کہ الوجہ المشروع جو سنہ سے ثابت ہے ویسے کرتے ہیں، جیسے کہ اس حدیث میں ہے اور جیسے کہ سیدنا ابو حمید السعدی کی حدیث میں آیا ہے آپ وسلم کے عمل سے، اور ان کے علاوہ بھی جن حدیث میں آپ وسلم کی نماز کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام ارکان میں اطمینان فرماتے تھے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع رحمہ اللہ بہت افسوس کے ساتھ، شیخ صاحب فرماتے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ احناف جو ہیں وہ اس میں بھی مخالفت کرتے ہیں کہ نماز میں جو اطمینان ہے وہ نہیں ہوتا نماز میں، اور بہت تیزی سے نماز پڑھتے ہیں بہت افسوس کے ساتھ. فرماتے مسجد اموی دمشق میں میں نے تراویح کی نماز پڑھی، شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی فرماتے بہت ہی عجیب میں نے دیکھا، میں عجب العجاب سبحان اللہ. فرماتے پتہ نہیں پانچ یا چھ ایسے مؤذن جو سپیکر پہ بلند آواز میں تکبیر پڑھتے ہیں نماز کو امام کے ساتھ تکبیرات وہ پڑھتے ہیں، اور پورے دمشق میں یعنی آواز گونجتی تھی. امام رکوع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے بڑی تیزی سے، پھر ایک آیت پڑھتے ہیں اور غور کر شاید فرض واللہ احیان یقرا الشرط ولا یذکر الجواب، یعنی ایک تیزی سے پڑھتے ہیں پھر ایک آیت پڑھتے ہیں قرأت میں تراویح کی نماز میں، اور بعض اوقات آدھی آیت پڑھ لیتے جس میں شرط کے جواب شرط نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر جلدی سے. فرماتے میں نے صرف پہلے دو رکعتوں کے ساتھ پڑھی، پھر میں وہاں سے چلا گیا. تو اس یعنی جو مذہب حنفی ہے نماز تیزی سے پڑھتے ہیں، بڑے اس میں جلدی کرتے ہیں عمومی طور پر، اور جو رکن ہے اطمینان کا اس کا خاص اہتمام نہیں کرتے. اور واقعی پریکٹیکلی دیکھا بھی جائے خصوصی طور پر دونوں سجدے کے بیچ میں جب بیٹھنا ہے، سجدہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، فوراً سجدہ کرتے ہیں. ایک ضعیف روایت میں آیا جیسے کہ گرم توا ہوتا ہے اس میں انسان کی بیٹھ نہیں سکتا، تو اس طریقے سے اٹھتے ہیں پھر فوراً سجدہ کر دیتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں سجدے سے پھر فوراً سجدہ کرتے ہیں. یہ ضعیف روایت ہے، ثابت نہیں ہے. جو ثابت روایات ہیں سبحان اللہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اطمینان پوری نماز میں ہے، صرف دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کی ذکر نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں کیا ہے پھر سر اٹھو سجدے سے حتی تطمئن جالسا. یہ الگ سے کیوں فرمایا ہے کہ نماز میں اطمینان لازمی ہے. نماز میں آپ ارکان کا خیال نہیں رکھتے تو نماز باطل ہے. صحیح بخاری میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد جب ان کو نماز کو دیکھا فرمایا اگر آپ کی وفات موت اسی وقت ہو اسی طریقے پہ ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے علاوہ کسی اور ملت پہ مر جاتے. کیسے نماز پڑھی، یعنی اس زمانے سے لے کے نماز میں غلطی ہو رہی ہے. کچھ لوگ تھے جو نماز میں جلدی کرتے تھے، یعنی آپ سب زمانے میں دیکھیں صحابی داخل ہوتے جلدی نماز پڑھتے، حضرت مصیف فی صلاۃ صحیح بخاری کی حدیث میں، یہ ان کو پتہ نہیں تھا ارکان بھی لازمی ہے. اکثر وہ کیا سمجھتے کہ قیام ہے، تکبیر ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، نماز ہو گئی ہے. نہیں، اطمینان الگ سے رکن ہے، جیسے کہ رکوع رکن ہے، رکوع کے بغیر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی نا، رکوع کے بغیر سجدہ کے بغیر نماز ہوتی ہے، سجدے پر نماز نہیں ہوتا، کوئی نماز پڑھتا سجدہ نہیں کرتا یا رکوع نہیں کرتا، نماز ہوگی اس کی. اس طرح کہ اطمینان بھی اتنے ہی لازمی ہے جیسے کہ رکوع اور سجدہ لازمی ہے، اطمینان بھی اتنے ہی لازمی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھی اس سکھائی، اور صحابہ نے جو نماز سیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیوں بار بار اطمینان کا ذکر کیوں ہے؟ میرا آپ سے صرف دو حدیث رکھی، واللہ حدیث کی جو کتابیں بھری پڑی ہیں ایسی حدیث سے کہ صحابی کی میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے ہوئے اور یہ طریقہ بیان کیا، اور سب میں جو ایک بات بار بار آتی ہے اطمینان ہے. اطمینان واللہ نماز کی جان ہے، بغیر اطمینان کے خشوع خضوع ہو نہیں سکتا. نماز آج نماز ہمیں برائی سے، بدی سے، منکر سے کیوں نہیں بچاتی؟ علم رحم اللہ، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یہ سب کیوں ہے؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، پہلے صفحے نماز پڑھتے ہیں، کچھ ایسے لوگ موجود ہیں. نماز نے ہمیں اس برائی سے کیوں نہیں روکا؟ انسان اپنی نماز کا محاسبہ کرے، میرے نماز ٹھیک ہے کہ نہیں، نماز پڑھی تو ہے کیا غلط ہے؟ اکثر کیا غلطی ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ اطمینان نہیں ہوتا یا خشوع اور خضوع نہیں ہوتا. جب اطمینان تو خشوع خضوع کہاں سے آئے گا؟ واللہ میرے بھائی نماز تربیت ہے, نفس کی تربیت نماز سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے. اب دیکھیں جو ارکان اسلام ہے, کلمہ شہادت تو بنیاد اساس ہے نا, کلمہ شہادت دل کو پاک کر دیتا ہے کلمہ شہادت. پھر جسم کو پاک کرنے کے لیے, پورے جسم کو ٹھیک کریں درست کرنے کے لیے تو روح کی تربیت ہوتی ہے. کس چیز سے ہوتی ہے؟ نمبر ایک نماز, جسم کی تربیت ہو رہی ہے. پھر مال کی تربیت کیسے ہوتی ہے انسان کو, مال کیسے پاکیزہ ہوگا؟ زکوٰۃ. پھر جسم کی مزید تربیت کے لیے روزہ ہے, پھر حج ہے. اس میں آپ کا مال بھی ہے, آپ کا جسم بھی ہے, آپ کا حرکت بھی ہے, اس میں سب کچھ لگ جاتا ہے. تو ارکان اسلام ہمیں پاک کرنے کے لیے ہے, سیدھا کرنے کے لیے ہے, راہ راست پر چلنے کے قابل بنانے کے لیے ہے. جس کی تربیت نماز سے نہ ہو سکے اسے کس چیز سے تربیت حاصل ہو سکتی ہے بتائیں ذرا. ٹیچر پڑھائے, استاد پڑھائے, شیخ پڑھائے, کوئی پڑھا دے آپ کو, کیا پڑھنے سے کچھ ہوگا جب تک آپ خود عمل نہیں کریں گے؟ تو عمل لازمی ہے. اگر آپ کو چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ مزید پوچھ سکتے ہیں, لیکن آپ سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں کرتے تو مطلب کیا ہے؟ لیکن کہیں خلل تو ہے نا کہیں پہ, وہ خلل کیا ہے؟ اس کو دور کریں, واللہ آپ کامیاب ہیں. اور زندگی کو بدلتے دیکھیں. جب اللہ کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں, اس بات کچھ ساتھی کہہ رہے تھے کہ ایسے کبھی نہیں بیٹھے, کیوں آپ کو پتہ نہیں تھا پہلے. دیکھیں یہ نہ سمجھے کہ میری داڑھی سفید ہوگی مجھے سب کچھ آتا ہے. ہم سب طلاب علم ہیں, بہت ساری چیز ابھی بھی ہمیں نہیں آتی, لیکن سوال جو ہمیں آ چکی ہے, ثبوت مل گیا ہے, دلیل مل گئی, اس پہ عمل کیوں نہ کریں؟ آخر کس چیز نے ہمیں روکا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل سے زیادہ بڑی ہے؟ کوئی ہے دین میں؟ کون سی چیز ہے؟ ہم عمل کرتے ہیں دلیل کی روشنی میں, دلیل پہنچ گئی ہے, اب عمل کیوں نہیں کرتے؟ کسی امام کا قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہو سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا, کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن کہیں پہ کوئی خلل تو ہے نا جو عمل نہیں ہوتا. رفع دین کا میں نے ذکر کیا, حدیث آ گئی ہے, ابھی بھی کچھ لوگ سوچتے ہیں آخر وہ کیوں نہیں کرتے یا فلان کیوں نہیں کرتا, ہمارے باپ دادا نہیں کرتے تھے, یا فلان ہمارے باپ دادا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بڑھ کر ہیں کیا؟ یہ فلان کی پہچان کیا ہے؟ سب سے بڑے امام کا نام لے لیں آپ, سب سے بڑے صحابی کا نام لے لیں, سیدنا ابو بکر صدیق کا نام, اس سے بڑا کوئی ہے؟ کوئی پہچان کون ہے پتہ ہے؟ کن کے صحابی ہیں, کہاں سے ان کو پہچان بنی؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے دین کے بغیر مجھے بتائیں؟ اگر ہم دین پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں سوچنا پڑ جائے ہم کس کے قول کو لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیں یا فلان عالم کے قول کو لیں؟ یہ کبھی انسان مسلمان سوچ سکتا ہے کبھی؟ ہاں حدیث صحیح نہیں ہے, آپ کو ڈاؤٹ ہے, آپ تحقیق کریں, آپ کا حق ہے, لیکن تحقیق کرنے کے باوجود بھی آپ عمل نہیں کرتے, واللہ کہیں پہ خلل تو ہے جس کو دور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. واللہ روز محشر سوال بھی ہوگا, علم تمہیں پہنچ چکا ہے, پتہ بھی تھا, صحیح حدیث ہے, عمل کیوں نہیں کیا؟ وہاں پر کوئی آئے گا امام چھڑانے کے لیے؟ سبحان اللہ, قبر میں آپ کے ساتھ کوئی امام نہیں ہوگا, آپ اکیلے ہوں گے, حساب کے لیے آپ اکیلے ہوں گے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. پھر اگلا جملہ جو ہے امام عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وَيَتَوَاصَوْنَ بِقِيَامِ اللَّيْلِ لِلصَّلَاةِ بَعْدِ الْمَنَامِ وَبِصِلَةِ الْأَرْحَامِ عَلَى اخْتِلَافِ الْحَالَاتِ. اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے صلاۃ القیام کی, تہجد کی نماز صلاۃ اللیل, بعد منام سونے کے بعد, وبصلۃ الارحام اور صلہ رحمی کی, الاختلاف الحالات مختلف حالات میں. دو چیزیں, صلاۃ اللیل صلاۃ القیام تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا, دوسری بات ہے صلہ رحمی. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ الحدیث کی اخلاق میں سے ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. سورۃ الزاریات نمبر 17-19. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں عظیم سنت ہے جس میں الحدیث جو ہے وہ حرص کرتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرتے ہیں کہ اور ہمیں بھی ایک دوسرے کو نصیحت کرنی چاہیے صلاۃ اللیل کی، قیام اللیل کی. جو چاہے 9 پڑھے، جو چاہے 11 پڑھ لے، کم سے کم 3 پڑھ لے، لیکن اگر یعنی کم رکعت پڑھیں تو لمبی پڑھیں جس میں رکوع اور سجود کو حق ادا ہو اور خشوع اللہ کا ذکر کا حق بھی ادا ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے ہو رات میں بھی اور دن میں بھی، خصوصی طور پر رات کے وقت استغفار کا اہتمام، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وبالاسحاری ہم یستغفرون. سحر کا وقت رات کے آخری وقت جو فجر کی اذان سے پہلے کا وقت ہوتا ہے اسے سحر کہتے ہیں، رات کا آخری تیسرا پہر جو اس کے بعد کا آخری حصہ جو ہے اس میں استغفار کی خصوصی اہمیت ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو اس وقت میں استغفار بہت پسند ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کو تمام اذکار مسنون اذکار پسند ہیں، لیکن استغفار اس وقت میں اللہ کو بہت پسند ہے. اور جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نازل ہوتا رات کے آخری حصے میں اسماء دنیا پر، دنیاوی اسماء پر، یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں اعلان ہوتا رات کے اس حصے میں، رات کا آخری حصہ ہے، هل من سائل يعطى، کوئی ہے سوا کرنے والا جسے دیا جائے، هل من داع يستجاب له، کوئی ہے دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، هل من مستغفر يغفر له، کوئی ہے استغفار کرنے والا جس کی مغفرت کی جائے، حتى فجر صبح، یہ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، تو رات کا آخری حصہ واللہ پوری زندگی جو 24 گھنٹے نا سب سے بہترین وقت اگر کوئی ہے نا یہ وقت ہے. عجب ہے کہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، نمبر ایک تو اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا سماج دنیا پر، دنیا آسمان پر، اور یہ اعلان کرنا کسی کی دلالت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے پیاروں کے قریب ہے، مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قریب ہے، لیکن ایک خصوصی قرب ہے رات کے اس حصے میں، جو اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور پھر رب سے کچھ مانگتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، استغفار کرتا ہے. ہم میں سے کس کو استغفار کی ضرورت نہیں ہے؟ میرے بھائی ہم سب گنہگار ہیں، ہمارے مسائل ہیں، ہمارے حاجتیں ہیں، بہت سارے مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں. واللہ بہترین وقت ہے ان تمام مشکلات کو دور کرنے کا. دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرما، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا تاکہ میں اسے دوں، میں دینا چاہتا ہوں، کوئی مانگنے والا ہے؟ سبحان اللہ، کمال ہے واللہ، کرم دیکھیں رب کا سبحانہ وتعالی. ہم سارے دن دعائیں کرتے ہیں، لوگ گڑ گڑا کے رو کے دعا کرتے ہیں، کہتے دعا نہیں قبول ہوتی. دیکھیں دعا کے قبولیت کے سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرے کہاں پر خرابی ہے. بہت ساری دیواریں ہم نے خود قائم کی ہے رب اپنے رب کے بیچ میں، جو وہاں تک دعا نہیں پہنچنے دیتی. اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم اگر کوئی ہے وہ شرک ہے. شرک سے تمام اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، باطل ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو شرک سے پاک رکھیں، بدعات و خرافات سے پاک رکھیں، کبیرہ گناہ سے پاک رکھیں، رزق حرام سے پاک رکھیں، حرام کمائی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، صلہ رحمی کریں، قطع رحمی سے آپ دور رہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت ہو، اس کا طریقہ ہے نا. سبحان اللہ، پھر آپ کے رات کے اس حصے میں کھڑے ہو جائیں، آخری حصے میں، اور آپ تہجد کی نماز پڑھیں. آپ 11 پڑھ سکتے تو مسنون ہے، زیادہ بہتر ہے. آپ 11 نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم 3 ہے. اگر 3 نہیں پڑھ سکتے، آخر وقت آپ کوئی ایک بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. سبحان اللہ، آپ شروع کریں، کر کے دیکھیں. 2 رکعت پڑھیں پہلے، پھر 1 رکعت، یا 3 رکعت آپ ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ 5 پڑھیں تو 5 پڑھ، 2 اور 2 پھر 1، یا 2 پھر 3، جیسے مسنون طریقہ ہے. اور آپ سجدے میں، اور سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، مانگے رب سے جو مانگنا ہے، استغفار کریں، اپنی حاجتیں سامنے رکھیں، وہ حاجت روا ہے. خود اعلان کر رہا ہے کوئی ہے مانگنے والا میں اسے دوں. مانگو رب سے، یہ وقت ہے مانگنے کا نا، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، لوگوں سے مانگتے رہتے ہو سارا دن. واللہ اگر کوئی شخص آپ کی مدد بھی کوئی کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے بغیر کوئی کر بھی نہیں سکتا. بعض اوقات ایسے انسان پھنس جاتا ہے کسی مسئلے میں، گھر جاتا ہے، بہت تنگی ہو جاتی ہے، واللہ کہیں آپ پتہ نہیں ہوتا، جہاں پہ واللہ آپ کا گمان نہیں ہوتا وہیں سے آسانی ہو جاتی ہے. کس نے آسانی کی ہے؟ رات کو آپ نے رب سے مانگا ہے، اس نے بندہ مسخر کیا ہے، اس نے آ کے آپ کے مسئلے کو حل کر دیا. دیکھیں کن فیکون، اللہ خود بھی کر سکتا ہے کن فیکون، بات ختم ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ پورے بعض بندوں کو خاص اللہ کا اختیار ہے کہ اسے مسخر کر دیتا ہے آپ کے لیے. سبحان اللہ. دعا عبادت ہے، اس کا الگ اجر ہے. سنت پہ عمل کرنے کا الگ اجر ہے. رات کو اس حصے میں اٹھ کے کھڑے ہونے کا الگ سے اجر ہے. اور رب سے مانگنے کا جو اس وقت واللہ لذت اور سکون ہے، واللہ جو محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے. کیسے ممکن ہے کہ اللہ اعلان کرے رات کے آخری پہر میں اپنے پیارے بندوں کے لیے، جو رب سے، جو رب کو ماننے والے ہیں نا، مسلمانوں کے اہل ایمان ہیں نا، جو رب سے مانگے، کافر تو نہیں مانگتے نا، اہل ایمان کے لیے اتنی بڑا، اس سے بڑا تحفہ آپ کو کیا چاہیے اپنے رب سے؟ مجھے بتاؤ. واللہ اگر کوئی تحفہ کوئی سمجھتا نا کوئی اللہ تعالیٰ کسی بڑا کوئی، اور روزانہ یعنی کہ خاص دن ہے سال میں ایک مرتبہ، واللہ اگر سال میں ایک مرتبہ رات ہوتی نا تب بھی لوگ جو ہے نا اس کے لیے پتہ نہیں کتنی پیسہ دینا پڑتا، جانا پڑتا کسی جگہ پہ، تو لوگ اس میں کبھی کنجوسی نہ کرتے. میرے بھائی ہر رات میں کہیں نہیں جانا، کچھ ایک روپیہ ایک ٹکا خرچ نہیں کرنا آپ نے. آپ نے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، آپ وضو کریں، اٹھیں اور رب کی بارگاہ میں رکھے جو رکھنا چاہتے ہیں. سورہ فاتحہ اکیلی گفتگو ہے رب کے ساتھ، یہ پیچھے درس میں گزر چکا ہے. رب سے گفتگو کرے سورہ فاتحہ میں، نماز میں رب سے مانگے، اور دل کی نکالے بھڑاس جو آپ کے دل کی بھڑاس ہے، جو تکلیف ہے، جو درد ہے، جو مسئلہ ہے، جو مصیبت ہے، رکھیں رب کے سامنے. واللہ اگر ان مصیبتوں کو ٹلنا ہے تو ٹل جائیں گی، اگر آپ کی بہتری ان مصیبتوں کے ساتھ ہے تو رہے گی، اور اس کا آپ کو اجر بھی ملتا رہے گا، اور روز محشر میں اس سے زیادہ اجر آپ کا انتظار کرے گا. آپ کا واللہ کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، بشرط کہ جو میں نے شروع میں کہا تھا ان شرطوں کو آپ مدنظر نظر رکھیں. بعض لوگ حرام بھی کھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، نہیں قبول ہوتی، کہتے آخرت میں اجر ملے گا، وہ بھی آپ کے وہاں پہنچی نہیں ہے، آخرت میں اجر کہاں ملے گا آپ کو؟ دعا تو قبول ہوگی تو آخرت میں آپ کو اجر ملے گا نا. تو دعا کو قبول صاحب نے راستہ بند کیا ہوا ہے. اپنی کمائی کو حلال کریں، بدعات مکفر میں مبتلا ہے، نعوذ باللہ، ڈوبے ہوئے ہیں شرک میں، ڈوبے ہوئے ہیں، رب سے بھی مانگتے ہیں، ولی سے بھی مانگتے ہیں، مشکل کشا کسی کے لیے سیدنا علی ہیں، کسی کے لیے عبد القادر جیلانی ہیں، کس کے لیے کون ہے، کہاں دعائیں پہنچیں گی، کہاں قبول ہوں گی؟ سبحان اللہ. کئی لوگ ہیں تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں سحر کے وقت میں، لیکن کچھ قبول ہوتا نہیں. کیوں؟ شرک کرتے ہیں، بدعات مکفر کا ارتکاب کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، بہت سے مصیبتیں ہیں. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کیا چیز؟ اعلان، جو اللہ خود اعلان کرتے ہیں نا، کوئی ہے مانگنے والا، استغفار کرنے والا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں نماز پڑھیں، استغفار پڑھیں، اور یہ نماز صلاۃ اللیل پڑھیں. اگر آپ کو گمان ہو یا آپ کو لگے کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی تو آپ پہلے پڑھیں عشاء کی نماز کے ساتھ، آپ جو تین وتر ہیں اس وقت پڑھ لیں. اگر آپ کو ظن غالب یہ ہو کہ آپ رات کو اٹھ سکتے ہیں، الارم لگائیں اور رات کے آخری حصے میں اٹھیں، اٹھ سکتے ہیں تو اس وقت آپ اٹھیں. دیکھیں رات کے پہلے حصے میں، درمیان میں یا آخری حصے میں، 12 بجے کے بعد آپ کے پاس وقت ہے. صلاۃ اللیل جو ہے آپ 12 بجے کے بعد، یعنی آدھی رات کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں تہجد کی نماز. اچھا، جو یہ نام جو ہے، تین مختلف نام ہیں، نماز ایک ہی ہے. صلاۃ اللیل عمومی طور پہ کہا جاتا ہے، تہجد جب آپ سو کے اٹھتے ہیں پھر پڑھتے ہو، اس نام تہجد ہے. اگر آپ بغیر سوئے رات کو آپ جاگ رہے ہیں اور 12 بجے آپ نے نماز پڑھ لی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ اللیل. اگر آپ سو جاتے ہیں رات کے 10 بجے پھر 12-1 بجے اٹھتے ہیں دوبارہ پڑھتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ التہجد. یہی نماز رمضان میں کیا کہتے ہیں؟ اسے تراویح. تراویح کہتے ہیں، یہ عشاء کے بعد بھی پڑھتے ہیں، پھر رات کو آخری وقت میں ہی پڑھ لیتے ہیں. وتر اگر کسی نے پڑھنا ہے صلاۃ اللیل تو وتر کو آخر میں پڑھے، یہ مسنون طریقہ ہے. جس کو گمانوں میں رات کو نہیں اٹھ سکتا، مشکل ہے، صبح جاب بھی جانا ہے، ہو سکتا ہے آنکھ نہ کھلے، تو عشاء کے بعد سنت پڑھے، سنت کے بعد پھر وتر بھی پڑھ لے. اگر رات کو جاگ آ گئی ہے تو پھر تہجد پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دو وتر نہیں پڑھے گا، وتر ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے بس. پہلے پڑھ لے تو بعد میں نہیں پڑھنی، اگر پہلے نہیں پڑھی تو پھر بعد میں پڑھ لے. تو سب سے بہتر ہے کہ سب سے آخری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر ہوا کرتی تھی. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ کہتا ہے کہ صلۃ الارحام، صلۃ الرحمی جو ہے، صلۃ الارحام امر عظیم ہے. ٹائم کیا ہوا؟
45 منٹ.
اچھا ابھی 5 منٹ 10 منٹ لیتے ہیں. جو صلۃ الارحام ہے، صلۃ الرحمی بہت ہی عظیم امر ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قالت الرحم. اللہ تعالیٰ جب پورے خلق کو پیدا کر لیا ہے تو رحم جو ہے، رحم نے کہا ہے هذا مقام عائذ بك من قطيعتي، یہ مقام ہے جو آپ سے پناہ چاہتا ہے مجھے توڑنے سے. رحم نے، جو اللہ نے رحم کو پیدا کیا ہے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ میں تیرے پناہ میں آتی ہوں کہ کوئی مجھے توڑے نا. قال نعم، صحیح ہے، بے شک. اما ترضین ان اصل من وصلك واقطع من قطعك، کیا تو اس سے راضی نہیں ہے کہ جو تمہیں جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تمہیں کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا؟ قطع رحمی، سبحان اللہ. قالت بلا یا رب، تو رحم نے عرض کیا بے شک اے میرے رب. فہو لکی، قال فہو لکی، تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقرو ان شئتم، تو پڑھو اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان اگر آپ چاہتے ہو. فہل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، تو اس آیت کو پڑھا جس میں ثبوت ہے کہ قطع رحمی فساد میں سے ہے. جو اس قطع رحمی کرتا ہے وہ زمین پہ فساد برپا کرتا ہے، اس سے بچنے کے لیے صلہ رحمی لازم ہے. جس نے صلہ رحمی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کا خاص اس پہ کرم ہے، اللہ تو اس کے تمام معاملات اللہ جوڑ دے گا. اصل من اصل من وصال کی، جو تمہیں جوڑتا میں اسے جوڑوں گا، اس کے تمام معاملات جوڑ دوں گا. کوئی بکھرا ہوا ہے نا، وہ آپ کو جوڑنا چاہتا ہے، اسی تو مبتلا ہے، مشکلات ہیں، صلہ رحمی کا دامن نہ چھوڑے، صلہ رحمی کرے. یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا صلہ رحمی ہے. اور اگر کوئی قطع رحمی کرتا ہے، رشتے کو توڑتا ہے، تو سخت وعید ہے، میں اسے توڑ دوں گا جو تمہیں توڑتا ہے. قطع صحت میں، عافیت میں، مال میں، روزگار میں، کسی چیز میں، کیونکہ لفظ مطلق ہے، کوئی خاص قید نہیں میں کیا توڑوں گا کیا نہیں توڑوں گا، یا کیا جوڑوں کیا نہیں جوڑوں گا، عمومات میں سے ہے. تو صلہ رحمی الحدیث جو ہے ان کے اخلاق میں سے ہے، اصحاب الحدیث کے اخلاق میں سے، جیسے کہ نماز کے ارکان، سورہ فاتحہ کے اہتمام، یہ سب کرتے ہیں، صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. یہ بندے کو رب کے بیچ کا معاملہ ہے نا، حقوق العباد کہاں ہیں؟ یہ کافی نہیں کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ پر تعلق قائم کرتا رہے، جوڑتا رہے اور بہت آگے چلا جائے، لیکن حقوق العباد، اپنے خاص رشتہ دار، خصوص طور پر جو والدین ہیں، ان کا تو خاص ذکر ہے نا. وہ میرے والدین احسانہ، اللہ نے جوڑ دیا والدین کے لفظ کو احسان کے لفظ کے ساتھ، دیکھ رہے قرآن مجید، اور احسان سب سے بلند ترین درجہ ہے کسی کے ساتھ معاملات طے کرنے کا، جس میں پرفیکشن ہے، خوبصورتی ہے، حسن سے ہے نا، احسان حسن و جمال ہے، کمال ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی احسان میں. تو والدین کے ساتھ صلہ رحمی الگ ہے، سب سے بلند درجہ ہے. پھر اس کے بعد جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے بہن، آپ کے بھائی، آپ کے جو باقی رشتہ دار ہیں، ان کا حق نبھانا ہے. جیسا فرماتے ہیں قطع الرحم جو ہے وہ فساد میں سے، زمین پر فساد برپا کرنے میں سے ہے. تو ہمیں حریص ہونا چاہیے، خصوصی اہتمام کرنا چاہیے صلہ رحمی کا، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا نص موجود ہے، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يدخل جنت قاطع رحم، جنت میں قاطع داخل نہیں ہوگا. جو قطع رحمی کرتا ہے، جو رشتے کو توڑتا ہے، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، سخت وعید ہے میرے بھائیوں. اور صلہ رحمی کے بارے میں ایک اہم چیز آپ اچھی طرح جان لیں کہ صلہ رحمی ہوتی کیا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے, صحیح حدیث ہے, غالباً ابو داؤد میں ہے. ایک شخص آ کے عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں, میں جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں, میں قریب ہوتا ہوں مجھے دور کرتے ہیں. عجب دیکھیں, اس بندے کو تعجب ہوا, میرے رشتہ دار ہیں, میں جتنے کو قریب جاتا ہوں اسے دور ہوتے ہیں, میں ان کے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہتا ہوں, قریب ہونا چاہتا ہوں, وہ توڑتے ہیں مجھے دور ہو جاتے ہیں, تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم واقعی ایسے جیسے کہ تم نے کہا ہے, گویا کہ تم ان کے منہ پر راکھ پھونک رہے ہو, تصف المل فی وجوہم, تم اسی پر قائم رہو جو تم کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کا خاص فرشتہ نازل ہو جو آپ کی حفاظت کرے گا. خاص فرشتہ نازل ہوگا آپ کی مدد کے لیے, اعانت کے لیے. صلہ رحمی, صلہ رحمی برابری نہیں ہوتی میرے بھائیو. صلہ رحمی سے مراد یہ نہیں ہے جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں عدل انصاف کے تقاضا ہے کہ جو بنا کے رکھے ہم بھی بنا کے رکھیں گے, جو بولے گا ہم بولیں گے, جو آئے گا ملنے کے ہم بھی ملنے کے لیے جائیں گے, جو جیسے رکھے گا ہم ویسے رکھیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ہاں یہ بدلہ ہے, اور بدلے کی گنجائش نہیں ہے. بدلہ حرام ہے, پتہ ہے؟ بدلہ حرام ہے. صلہ رحمی بدلے کا نام نہیں ہے. صلہ رحمی کس چیز کا نام ہے؟ احسان کا نام ہے. بارک اللہ فیک. دلیل کیا ہے؟ دیکھیں, وبالوالدین احسانا وبذی القربى, بعد میں لفظ کیوں وبذی القربى؟ احسان والدین کے ساتھ, پھر ذی القربى. ان تمام حدیث کو دیکھیں جس میں صلہ رحمی کا ذکر ہے. بدلہ نہیں ہوتا اس میں. ہاں, بدلہ آپ دوستی میں رکھ سکتے ہیں, آپ کی مرضی, آپ کے دوست ہیں, احباب ہیں, کلیگ ہیں, وہ بدلہ ہے, آپ کی مرضی ہے. صلہ رحمی میں اس میں احسان کا دامہ نہیں چھوٹنا چاہیے. اگر کوئی توڑتا ہے تو آپ کو جوڑنا ہے, کوئی دور ہوتا ہے آپ اس کے قریب ہونا ہے. الا یہ کہ آپ کے اس کے ساتھ رہنے میں, رشتہ جوڑنے میں آپ کے دین پر برا اثر ہوتا ہے. کوئی بدعتی ہیں, بدعت کی طرف بلاتے ہیں, شرک کی طرف بلاتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, تو ان کے ساتھ قطع تعلق کرنا ہی صلہ رحمی ہے, کہ وہ خود قطع تعلق کر رہے ہیں. اگر گناہ کوئی ہے تو ان کے سر پہ ہے, آپ پر نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی ایسے بدعت مکفرہ نہیں ہے, کوئی شرک نہیں ہے, کچھ ایسی غلطیاں ہیں جس کو سدھارا جا سکتا ہے, آپ نصیحت کا دامن نہ چھوڑیں, نصیحت کرتے رہیں, ان کا حق ہے, آپ کے پیارے ہیں. دیکھو, سخت تصور نہیں کر سکتا کہ روزے محشر میں وہ جنت سے محروم ہو کر جہنم کی طرف جا رہے ہوں. تکلیف تو ہوتی ہے نا. اس لیے ہمیشہ نصب العین ہونا چاہیے کہ اپنے جو پیارے ہیں ان کو جہنم کی آگ سے دور رکھنا ہے, بچانا ہے, صلہ رحمی کے راستے. اور یہ بھی اچھی طرح جان لے کہ رشتوں کی قدر کیوں کرنی چاہیے, صلہ رحمی کیوں فرض ہے, پتہ ہے؟ ہاں, ہم دنیا میں آئے اپنی مرضی سے آئے, ہمارا کون باپ ہوگا, کون ماں ہوگی, کون بھائی, کون کوئی بہن ہو, ہماری مرضی ہے یا اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے, یاد رکھیں, ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے اختیار کی قدر کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ یار اچھے نہیں ہیں, چور ہے, ڈکیت ہیں, کرپٹ ہیں, فلاں ہیں, فلاں ہیں, رب کا اختیار ہے کہ تم نے اس گھرانے میں تم نے پیدا ہونا ہے. اب یہ آزمائش ہے, ہم دنیا میں آئے ہیں آزمائش کے لیے. ہم نے کس نے کہا ہمیں کو ہمارے پھولوں کا ہار پہنایا جائے گا؟ ہم آزمائش ہے, اچھے بھی ہو سکتے, برے بھی ہو سکتے, لیکن سب کا حساب, سب کی قبر الگ الگ ہے, یاد رکھیں. باپ بیٹے کی قبر میں نہیں جائے گا, بیٹا باپ کی قبر میں, ماں کی قبر میں نہیں جائے گا, سب کا اپنا اپنا ہے. لیکن رشتے کی قدر اپنی جگہ پہ ہے, رشتے کو جوڑنا اپنی جگہ پہ ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں, تمہیں دھتکارتے ہیں, دور کرتے ہیں, آپ قریب ہوتے ہیں تو ذلت محسوس ہوتی ہے نا, تو خود ذلیل ہو رہے ہیں. اگر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, گویا کہ آپ ان کے منہ پر راکھ پھونک رہے ہیں, یعنی ان کا منہ خود کالا ہو رہا ہے. وہ ذلیل وہ نہیں ہو رہے, ذلیل ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو رب کی نافرمانی کرتا ہے, یاد رکھے. ذلت و رسوائی ان لوگوں کے لیے لکھ دی گئی جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں, نعوذ باللہ.
اکثر لوگ شادی کی بات کیا کرتے ہیں, بیوی کے رشتے دار کی طرف زیادہ
اچھا درس مکمل کریں پھر سوال جواب پہ آتے ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ افشاء السلام پہ بات کریں, سلام کے تعلق سے چند اہم باتیں کہ اصحاب الحدیث کے ہم جو ہے اخلاق بیان کر رہے ہیں. جب سلوک کے آداب کی بات آتی ہے نا, ہم کہتے ہیں ہم اصول میں سلفی ہیں, فروع میں سلفی اور طریقتاً بھی سلفی ہیں, ہمارے اخلاق بھی سلف کے ہیں. تو یہ چند ان کی مثالیں ہیں, صلہ رحمی کا ذکر ہوا ہے, صلاۃ الحیض کا پڑھنا, صلہ رحمی, اور اگلے درس میں انشاءاللہ سلام کو عام کرنا, السلام علیکم کہنا, اس کی اہمیت اور فضیلت اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بھائی کا سوال ہے کہ کچھ لوگ شادی کے بعد اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے دور اختیار کرتے ہیں, اور اپنی جو بیوی ہیں وہ اور ان کے رشتہ داروں سے زیادہ رشتہ جوڑتے ہیں. یہ سوال ہے آپ کا. یاد رکھیں جو رشتے رب نے, رب کا اختیار جو ہے نا, وہ آپ اس میں آپ کمی نہیں کر سکتے, آپ اسے نظر انداز یا اگنور نہیں کر سکتے, کیونکہ رب کا اختیار ہے. آپ ان کے احترام کرنا ہے, ان کی قدر کرنی ہے, ان کو جوڑنا ہے. جو ایسا کام کرتا ہے, سب نہیں کچھ ایسے لوگ ہیں, اللہ کو ہدایت دے کہ شادی کے بعد جو اپنے اصل رشتہ دار ہیں, جو قریبی رشتہ دار کے ساتھ بچپن گزرا ہے, زندگی گزری ہے, اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں, قطع رہنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں, چھوٹی سی بات الجھ کر رشتہ ختم توڑ دیتے ہیں, اور زیادہ جھکاؤ اپنی بیوی کی فیملی کی طرف ہوتا ہے. یہ بڑی ناانصافی ہے. واللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ نہ جوڑیں, نہیں, وہ بھی آپ کے رشتہ دار ہیں, کیونکہ رشتہ یا نسب سے ہوتا ہے, یا سحر سے ہوتا ہے شادی سے, یا رضاعت سے ہوتا ہے. تو تین طریقے ہیں کسی کے ساتھ رشتے, شرعاً تین طریقے ہیں. رشتہ دار آپ کے جو نسب کا ہوتا ہے, سگا بھائی سگی بہن, جو نسب کا اعتبار کزن وغیرہ آپ کے, یہ نسب ہے. دوسرا سحر, شادی کی وجہ سے آپ کی بیوی ہے, آپ کی ساس ہے, آپ کا سسر ہے, آپ کے سالے ہیں, سالے ہیں, یہ سحر کے اعتبار سے, عربی سحر اسے کہتے ہیں, دماد ہے, بہو ہے, یہ سب سحر ہے, ٹھیک ہے نا. تیسرا ہے رضاعت, رضاع ماں, رضاع بھائی, رضاع بہن. تو تین رشتے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اہم کون سا رشتہ ہے؟ سب سے بڑا نسب کا رشتہ ہے, کیونکہ اللہ کا اختیار ہے. رضاعت کو آپ کا اختیار ہے نا, دودھ پینا ہے نہیں پینا ہے, پلانا ہے نہیں پلانا ہے, شادی کہاں کرنا ہے نہیں کرنا, سب لکھا تو لکھا ہوا تو ہے, لیکن ہم ہمارے اختیار سے کچھ ہے نا, کہاں شادی کرنی ہے, انکار کرنا نہیں کرنا ہے, لیکن کہاں پیدا ہونا ہے, ذرا برابر آپ اس میں کوئی عمل دخل ہے؟ کون آپ کا باپ, کون آپ کے ماں بہن بھائی کون ہے, یہاں پر کوئی عمل دخل ہے ہمارا؟ کوئی ذرا برابر بھی نہیں ہے. تو اس لیے صلہ رحمی کے لیے اگر آپ اس وجہ سے بچنا چاہتے ہیں, لا يدخل الجنة قاطع, جنت میں کبھی قاطع قطر میں کبھی داخل نہیں ہوگا. بڑی خطرناک وعید ہے واللہ, یعنی جنت محروم اس بندے پہ, جنت میں داخل نہیں ہوگا, کیونکہ رشتہ نہیں جوڑتا تھا, رشتہ توڑتا تھا. سبحان اللہ. تو اللہ سے ڈریں اور صلہ رحمی کا حق ادا کریں. واللہ اعلم. جی لا يدخل الجنة قاطع جو ہے جنت داخل نہیں ہوگا, اس میں کیا مراد ہے اسے؟ نہیں نہیں, اس مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے نا, کیونکہ دوسری حدیث بھی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کافر کہ کافر نہیں ہے. تو اس سے مراد ہے کہ جی جتنا اس کے گناہ کیا ہے اتنی سزا اسے ملے گی. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ایک تشہد میں ایک تشہد والا طریقہ ہوتا ہے, جس میں ایک تشہد ہو تو ایک ہی طریقہ ہوگا, افتراش ہوگا نا, ایک تشہد ہے نا. تشہد کی بات ہو رہی, تشہد کتنی ہے؟ جیسے کہ دو رکعت کی نماز ہے, اس رکعت نہیں گنے گے آپ, اب تشہد گنے, کتنے تشہد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز دیکھی گئی ہے, پہلے تشہد میں الگ ہے, دوسرے میں الگ ہے طریقہ بیٹھنے میں.
اور قیام اللیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ رکعت پڑھتے تھے, اس میں دو تین تشہد کرتے تھے, ایک تشہد کرتے تھے, امام البانی کی کتاب میں تھا کہ وہ قیام اللیل جو پڑھتے تھے
صلاۃ اللیل میں,
وہ مختلف پڑھتے تھے,
مختلف طریقے ہیں.
نہیں, طریقے مختلف آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تین بھی پڑھتے, پانچ, سات, نو, گیارہ, ایک ساتھ بھی ایک تشہد کے ساتھ, یا دو دو کر کے پھر آخر میں دو شفع اور ایک وتر. تیسرا طریقہ پانچ والے ایک ساتھ ایک تشہد, دیکھیں تین والی ایک ساتھ ایک تشہد ثابت ہے, پانچ والی ایک ساتھ ایک تشہد ثابت ہے, سات والی چھ پڑھ کے ایک الگ, نو والی آٹھ پڑھ کے ایک الگ، سات پڑھ کے ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک ساتھ بھی ہے اور چار پڑھ کے ایک الگ بھی ہے، چھ پڑھ کے ایک الگ بھی ہے، تین اور پانچ میں ایک ساتھ ہے، تین میں دونوں طریقے، دو پڑھ کے ایک الگ یا تین ایک ساتھ، پانچ میں صرف ایک طریقہ ہے، پانچ ایک ساتھ. میں یہ نہیں کہتا کہ دو 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 پھر گیارہ کا جو اس کو الگ ہے، اگر آپ نے پانچ پڑھنی ہے مثال کے طور پہ، اس کے دو طریقے ہیں. کیسے پڑھیں، دو دو کر کے ایک یا ایک ساتھ پانچ؟ ایک تشہد. اس میں یہ نہیں کہ آپ دو کر کے دو کر کے چار پڑھ کے تشہد بیٹھ کے پھر آپ نے ایک الگ پڑھنی ہے، پانچ رکعت میں یہ نہیں ہے. یہ تین میں ہو سکتا ہے. اچھا تین میں کیسے پڑھیں گے آپ، یا تین ایک ساتھ ایک تشہد، یا دو الگ پڑھ کے سلام پھر کے پھر ایک آپ نے پڑھنی ہے. یہ دونوں ثابت ہیں تین کے، ٹھیک ہے نا. سات کے دو طریقے، چھ پڑھیں ایک ساتھ سلام پھیریں پھر ایک الگ پڑھیں، یا آپ سات ایک ساتھ پڑھیں ایک تشہد ہے بس، دو تشہد نہیں. یعنی کہ چھ پڑھ کے آپ بیٹھیں ساتھ میں کھڑے ہو جائیں پھر بیٹھیں پھر سلام کریں. نو بھی ایسے ہی ہے، گیارہ کے دو ہیں، ایک تشہد بھی ہے، دس پڑھ کے الگ ایک بھی ہے، یہ طریقہ ہے. تو آپ جو کہ ہاں ایک میں تو افتراش ہوگا نا، اگر ایک ہے یاد رکھیں تشہد کتنی ہے، افتراش اور تورو کے بعد جو ہوئی ہے وہ تشہد کے اعتبار سے ایک ہے تو افتراش ہے، دو ہے تو افتراش پہلے میں اور تورو دوسرے میں. وتر میں تورو نہیں ہے، ہاں بارک.
اگر اذان ہو جاتی ہے یا تین رکعت پڑھا ہے، پڑھنا چاہ رہے نیت تھی، اس کو چھوٹا کر سکتا ہے آدمی؟
کیسے سمجھ لیا ہے؟
تین رکعت پڑھنا کی نیت ہے، آخر والے آٹھ رکعت پڑھنا ہے، مطلب یوزلی جو
آٹھ پڑھ لی ہے، آٹھ پڑھ لی ہے، ابھی تین پڑھنی ہے.
ہاں اور اذان ہو جاتی ہے،
مکمل کریں تین، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں وہ نیت کی تھی آپ نا، وہ پورا کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. شب باز فرماتے رحمہ اللہ کہ اگر کوئی شخص وتر کی ابتدا کی ہے اس نے اور اذان ہو گئی ہے، جبکہ اس نے تکبیر تحریم اذان سے پہلے شروع کی تھی، تو نماز مکمل کرے اپنے، کوئی حرج نہیں ہے. شیخ صاحب میں قطر رحمی سے خوف زدہ رہتی ہوں، لیکن سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ جائیداد کے مسائل ہیں اور دھوکہ زیادتی اور ان کی طرف سے ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، کیا حکم ہے میرے لیے؟ خاوند کی اطاعت کروں تو کسی سے بات تک نہیں کر سکتی، اور اللہ کا حکم ماننا چاہوں تو قاطع رحم بن رہی ہوں. خوف زدہ ہوں کہ دین کا علم حاصل کرنے کے باوجود دنیا دار تو نہیں بن گئی ہوں، در حقیقت میرا ان سے بغض بھی دین کے باعث ہی ہے، کیونکہ وہ سخت شرکیہ اور بدعتی اعمال مرتکب ہوتے ہیں. دیکھیں دو باتیں، اگر شرک بدعت کی وجہ سے آپ اسے دوری اختیار کرتے ہیں تو یہ قطع رحمی نہیں ہے، آپ درست کرتی ہیں، نصیحت کرتی رہیں، لیکن ان کے شرک بدعت خرافات میں بالکل آپ شریک نہ ہو، قریب نہ جائیں. لیکن اگر مار دوڑ کی تقسیم میں آپ اسے بوجھ نفرت کرتی ہیں یا قطع رحمی کرتی ہیں، نہ کریں، نصیحت کریں، آپ کا جو مال انشاء اللہ آپ کا حق آپ کو ملے گا. دین کے لیے قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے، دنیا کے لیے قطع رحمی نہیں کرنی. ہاں دین کا کوئی مسئلہ ہے تب قطع رحمی ان کے ذمہ جو دین میں غلطی کرتے ہیں، شرک بدعات کرتے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں. لیکن دنیا کے لیے، دنیا کے معاملات کے لیے، کچھ وراثت کی تقسیم کی وجہ سے دوریاں ہو جاتی ہیں، ناچاکے ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، قطع رحمی ہو جاتی ہے. کچھ بچوں کو رشتے کے بارے میں، بھائی کی بیٹی یا بہن کی بیٹی یا بہن کا بیٹا ہے، نہیں رشتہ ہوا، لازمی نہیں ہے. اگر اتفاق نہیں ہو سکا تو زور زبر سے کیا ہے، بھائی بچے نہیں پسند کرتے ایک دوسرے کو، لازمی ہے کہ بہن بھائی اس میں زبردستی کرے بچوں پہ، پھر جھگڑا ہو جائے، پھر اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے، رشتے ختم ہو جائیں. تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں رشتے کو جوڑنے کے لیے حکمت عملی پہ عمل اور اچھے طریقے سے اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ رشتے نبھائے جاتے ہیں. تو اگر آپ کا مسئلہ جو ہے صرف وراثت کی تقسیم کی حد تک اس کو درست کریں، اللہ آپ کو اس سے بہتر دے گا، رشتے کو قائم رکھیں. وہ جس نے والا اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. ہاں ظاہر بات ہے آپ کا بھی حق ہے، لیکن رشتے توڑنے کی وجہ نہیں بننی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ آنا جانا کم ہو گیا، وہ کم کر دے، مشکل نہیں ہے، لیکن سلام دعا ہے ان کے، اگر بیمار ہو جاتے ہیں ان کی عیادت کو جانا، ان کے لیے دعائیں کرنا، اور خصوصی طور پر اگر کوئی شخص، اگر کچھ لوگوں کے رشتہ دار شرک بدعت مبتلا ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں. وہ جو آپ کا مال چھینا ہے یا آپ کا کوئی حق تلفی ان لوگوں نے کی ہے، تو اللہ سے دعا کر دے کہ آپ کو عدل انصاف کے لوگوں کو توفیق دیتا کہ آپ کا حق آپ کو مل جائے. اللہ علم.
گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سلف کا کیا عقیدہ ہے؟ اصل قانون ہے کیا کیا ہے؟
تفصیل ہے اس میں، بہت بڑی تفصیل ہے. گستاخ کفر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح آپ سب گستاخی کی وہ دار اسلام سے خارج ہے، یہ عمومی طور پہ ہے. اور کسی نے اگر کہ ایسا لفظ کہا جس کو پتہ ہے گستاخی ہے کہ نہیں، اس پر حجت قائم کرنی جائے گی، تو اس میں بہت لمبی بحث ہے. عمومی طور پر کفر ہے. اگر کسی خاص متعین شخص نے کیا ہے تو اس پر حجت قائم کی جائے گی اور پھر اس پہ حد قائم کی جائے گی. اللہ علم. اور یہ علماء کا کام ہے حجت قائم کرنا اور حد قائم کرنا، جو حکومت وقت ہے اس کا کام ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو عوام الناس کے یہ کام لیے نہیں ہے، یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے قانون لے کے کسی کا قتل کر دیں اس بنیاد پر کہ اس نے کفر کیا یا فلان کافر ہو گیا ہے. یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے. واللہ اعلم.
شیخ صاحب، یہ جب ہم رات کے مطلب فجر کے قریب پر جب نماز پڑھتے ہیں، اگر وہ تین رکعت پڑھتے ہیں تو ہماری نیت کب بہتر کی ہوگی؟ سپوز ہمارے پاس ٹائم 10 منٹ ہے تو ہمارے پاس پتہ چلتا ہے کہ ہم تین سے زیادہ نہیں پڑھیں گے تو فجر کی اذان ہو جائے گی، تو ہم دو اور ایک کر کے نماز پڑھتے ہیں، ٹو اور ون، تو ہماری جو نیت ہوگی دو کی وہ تہجد کی ہوگی یا پھر وہ وتر کی تین ہوگی؟ یا سپوز میری نیت تھی کہ میں دو رکعت تہجد کی پڑھوں اور ایک ہی وتر کی پڑھوں گا، تو سپریٹ نیت ہوگی یا کیا ہوتے؟
کر سکتے ہیں سپریٹ نیت بھی کر سکتے ہیں، دو تہجد کی ایک وتر کی، یا وتر کی تین بھی کر سکتے ہیں. دو شفعے کوئی رات کو پڑھنے تہجد میں شمار ہوگا اور ایک وتر کی، دونوں طرف ٹھیک ہے. جب ہم وتر پڑھتے ہیں تین رکعت کیسے پڑھتے ہیں؟ تین وتر کا جو پڑھنے کا طریقہ، یا تو تین ایک تشہد کے ساتھ پڑھتے وتر ہو گئے ٹوٹل، یا ہم دو پڑھتے ہیں الگ پھر ایک الگ پڑھتے ہیں، یہ نام وتر ہے اس کا، ٹھیک ہے نا. لیکن دو الگ جو ہے یہ شفع ہے اور الگ سے وتر ہے. تو دو شفع والے جو صلاۃ اللیل میں آپ پڑھ رہی تو صلاۃ اللیل میں شمار ہوگی، یہ پھر الگ سے آپ کی وتر ہوگی. تو دونوں طریقے آپ کے ٹھیک ہے. اگر آپ کی نیت دو تشہد تہجد ہے اور ایک وتر، یہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر وتر پڑھیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وتر جو ہے ہمیشہ شفع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور ایک سے بہتر ہے تین وتر. تو وتر کی آپ نیت کریں تو وتر میں آپ کے ساتھ لیل بھی ہو جائے گی، وتر بھی ہو جائے گی. ہاں اس وقت آپ پڑھیں تو اس میں شامل ہو جائے گا نا.
اس میں تحیت الوضو ملا سکتا؟
کس میں
دو
ملا سکتے ہیں؟
نیت میں
دیکھیں، نیت جو کا معاملہ جو ہے اکثر لوگوں سے جو عام غلطی ہوتی ہے، شاید لاپرواہی یا انسان بھول جاتا ہے. جب آپ تحیت المسجد کے لیے آپ جاتے ہیں مسجد میں فجر کے وقت، آپ دو رکعت پڑھتے ہیں جو سنت ہے، فجر کی جو سنت ہے، آپ اس میں نیت کے تحیت المسجد کی بھی کر لیں الگ سے، ہو جائے گی ٹھیک ہے نا. تحیت المسجد کی تیسری بالکل تینوں کر سکتے ہیں. تحیت الوضو جو ہے وضو کے بعد کی دو رکعت پڑھتے سنت ہے اگر کوئی پڑھتا ہے وہ، اور تحیت المسجد کی اور فجر کی دو سنتوں کی، تو آپ کو تینوں کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ. صرف دو رکعت، کچھ لوگ دو اور دو الگ پڑھتے ہیں، بدعت نہیں، سنت سے ثابت نہیں. سچ بات یہ ہے خلاف سنت میں بدعت نہیں ہے، اگر لیکن یہ ہے کہ اس سے افضل ہے کہ دو رکعت پڑھے ان میں نیت کو شامل کر دے. واللہ اعلم. نہیں، ایک بہتر نہ پڑھیں، میں بتا رہا ہوں نا، تین کم سے کم بہتر ہے، ایک بھی پڑھی جا سکتی ہے، سنت سے یہ بھی ثابت ہے. تو کبھی کبھار ایک پڑھیں اور زیادہ تر تین پڑھیں. سفر وتر پڑھیں، سفر میں اگر کوئی مسافر ہے تو جو سنن روات ہی بہو نہیں پڑھے، صلاۃ اللیل اور وتر پڑھ سکتے ہیں سفر میں، بلکہ پڑھنی چاہیے. صلاۃ اللیل پڑھ سکتے ہیں، گیارہ رکعت پڑھ سکتے ہیں، گیارہ رکعت جو تشہد تہجد وہ پڑھ سکتے ہیں سفر میں. سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو سنن رواتب ہے نماز سے آگے پیچھے کی سنتیں ہیں، یہ چھوڑنا مسنون ہے سفر میں. اگر آپ نہیں پڑھتے تو زیادہ اس میں ثواب اجر ہے، پڑھتے تو خلاف سنت ہے. عادت اختیار کی جائے تو بدعت بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے سفر میں جو ہے صرف فرض نمازیں اور فجر کی دو سنت، سنن موقعد ہے وہ پڑھیں، فجر کی دو سنتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر میں نہیں چھوڑتے تھے، اور صلاۃ الوتر جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کی حالت میں اور سفر کی حالت میں نہیں چھوڑتے تھے. تو یہ سنتیں آپ پڑھیں، اور صلاۃ اللیل بھی پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے.
اللہ علیہ
جدے والوں کے لیے حرم جو ہے وہ سفر نہیں ہے. کیونکہ آپ آخری گھر دیکھیں جدہ کا اور پہلا گھر دیکھیں مکہ کا، ڈسٹینس جو ہے وہ سفر کا ڈسٹینس نہیں ہے. روزانہ ایک پڑھتے نماز تو ہو جاتی ہے، میں کہتا افضل یہ ہے کہ تین پڑھیں. ایک سنت میں آئے تو کوئی نہیں کہہ سکتے بدعت ہے، سنت میں ہے ثابت ہے، ایک رکعت بھی ثابت ہے، لیکن افضل جو ہے وہ تین والی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. مکہ سے جدہ المسافر نہیں کہہ رہیں گے، کیونکہ جو قول راجح ہے اس میں شیخ ابن باز کا فتویٰ میں سمجھتا ہوں راجح ہے کہ ڈسٹینس کو مد نظر رکھا جائے گا تو 85 کلو نہیں بڑھتے، اس سے کم ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ فتویٰ موجود ہے، شیخ اسلام ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے، اگر آپ اس کو راجح سمجھتے تو ٹھیک ہے، کیونکہ شیخ اسلام کے نزدیک کوئی ڈسٹینس نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، حالت یا مسافر کی ہے یا حالت ہے اقامت کی. اگر آپ مقیم ہیں تو آپ مسافر ہیں. دیکھیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے فتویٰ میں سمجھتا ہوں پریکٹیکلی آسان اپنانا ہے کہ 4 دن سے زیادہ اگر آپ کی اقامت ہے تو پھر آپ مقیم ہوں گے، اس سے کم ہے تو آپ مسافر ہیں. یہ دنوں کے اعتبار سے اور ڈسٹینس جو فرماتے ہیں کہ 85 کلو میٹر، کچھ روایات میں آئے کہ آپ وسلم اس ڈسٹینس میں جا کے پھر قصر کرتے تھے، اس سے پہلے نہیں کرتے تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شیخ اسلام ابن تیمیہ کا قول راجح ہے، آپ اسے عمل کریں، کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شیخ اسلام کے اختیار ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، ان کا اختیار ہے کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے، یہ اختیار ہے علماء کا، کہ بس اپنی دلائل موجود ہیں. تو دونوں اقوال موجود ہیں، دونوں قوی اقوال ہیں، سچ بات ہے، لیکن اس میں جو سلامتی کا دامن یہ ہے، کیونکہ اختلاف 2 رکعت پڑی ہوئی نہیں ہوئی، تو اگر آپ کی اقامت کی اور سفر کی حالت میں آپ کو شک ہے تو آپ مومن نماز پڑھ لیں، جیسے مکہ اور جدہ کا ڈسٹینس ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں یہ سفر نہیں ہے، بعض کہتے ہیں سفر، کیونکہ آپ کی حالت آپ وہاں مقیم نہیں ہیں، آپ مسافر ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، وہ قصر کرے، وہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، تو آپ قصر کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم. میں نے ہمیشہ ایک قاعدہ بیان کیا ہے، آپ عالم کے کو نہ دیکھیں کون عالم ہے، کس نے کیا کہا ہے، دلیل، اور پھر آپ کا تقوی کہاں لے کے جاتا ہے، آپ کو تقوی کہاں پہ گائیڈ کرتا ہے آپ کو. اگر آپ کا تقوی آپ کو یہ رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کی سفر والی حالت ہے، آپ نے قصر کرنے تو کریں، کوئی دلیل اس میں بھی موجود ہے جس کے تقوی گائیڈ کرتے کہ نہیں میں قصر نہیں، میری حالت سفر کی حالت نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر سفر ہے تو نہیں پڑے گا نا. اللہ اعلم. جی سفر میں جب تک جائے گا ہر کوئی مسئلہ نہیں. جی وہ سفر میں جو آخری گھر شہر کا نکل جائے گا اس کے بعد وہ قصر کر سکتا ہے، جمع بھی کر سکتا ہے، لیکن جب شہر واپس داخل ہوگا واپسی میں تب اس کا قصر ختم ہو جائے گا، لازمی نہیں کہ وہ گھر تک نہ پہنچے. جدہ بڑا شہر ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی گھر میں جب پہنچنا پھر جا کے پڑھنا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، راستے میں جاتے ہیں وہاں پر جو ہے نا سفر ہوتا ہے، کہتے ہیں اچھا یار واپس قریب کرتے کرتے ابھی اگلے اسٹیشن میں اگلے میں نماز پڑھتا ہوں، کہتے اچھا قریب ہیں، گھر میں آ کے پھر قصر پڑھتے ہیں، نماز باطل ہے. گھر پہنچ گئے تو قصر ختم ہو گیا، وہ آپ کے سفر والی حالت تھی جس میں آپ نے قصر کرنی تھی، وہاں پر آپ کو اجازت تھی، گھر پہنچتے ہی آپ کا سفر ختم ہو گیا. یہ تو پورا سفر ہو گیا آپ کا نا، اس میں آپ یاد رکھیں آپ جس شہر میں جائیں جہاں پر آپ کی اقامت ہے، آپ ممبئی میں رہتے ہیں مثال کے طور پہ یا لاہور میں رہتے ہیں، اب وہاں پہ پہنچ گئے، پھر آپ نے کراچی جانا ہے، ملتان جانا ہے، کسی اور شہر میں جانا ہے، آپ کی جو اصل گھر اقامت ہے وہاں پر آپ پہلے سے نیت ہے کہ آپ نے 4 دن سے زیادہ رہنا ہے، کیونکہ آپ نے ایگزٹ ری انٹری لگا کے جاتے ہیں نا، تو ٹکٹ میں بھی آپ کی بکنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کی کب واپسی ہے، تو مہینے کی آپ نے بکنگ کرا لی ہے, تو اب جاتے ہی قصر نہیں کریں گے آپ, یعنی کہ آپ تین دن پہلے کے تین دن جو آپ قصر کے چوتھے دن سے آپ نہیں کریں گے, نہیں پہلے دن سے نہیں کریں گے, کیوں آپ کی حالت اقامت کی ہے. ہاں اس شہر سے جہاں پر آپ رہتے ہیں, کسی اور شہر میں جانا ہے, لاہور سے آپ نے کراچی جانا ہے, یہ سفر ہے, وہاں پر تین دن سے کم رہے تو آپ مسافر ہوں گے, اس سے زیادہ رہنا ہے تو آپ کی اقامت سفر نہیں ہوگا. واللہ اعلم. دوسرا درس.